أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 22 اور 23 دو اہم آیات ہیں. 23 آیت یہ طویل آیت ہے اور اس پر چوتھے سپارے کا اختتام بھی ہو رہا ہے. اس سورت کے شروع میں اور بعد والی آیات میں رشتوں کے بارے میں کچھ چیزیں بتائی گئی تھیں اور اہم اصول بیان کیے گئے تھے کہ انسانی معاشرے میں جو رشتے ہیں ان رشتوں کی کیا اہمیت ہے. ان دو آیات میں ان بعض رشتوں کو بیان کیا جاتا ہے جن سے نکاح کرنا مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، وہ عورتیں جن سے تمہارے بڑوں نے یعنی تمہارے باپ نے یا دادا یا نانا نے انہوں نے شادی کی ہے، انہوں نے نکاح کیا ہے، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے. آبا کا لفظ جمع ہے، اس میں والد اور دادا اور نانا یہ سب شامل ہیں. ان کی منکوحہ بیویاں ان سے تمہارا نکاح جائز نہیں ہے. چونکہ اگلی آیت میں حرمت علیکم امہاتکم کا لفظ ہے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہاں جو یہ ارشاد فرمایا کہ ولا تنکحوا اور تم نکاح نہ کرو ما ان عورتوں سے، نکح آباؤکم جن سے نکاح کیا ہے تمہارے آبا نے یعنی باپوں نے، من النساء عورتوں میں سے، اس سے مراد سوتیلی ماں ہے. کیونکہ حقیقی ماں کا ذکر اگلی آیت میں ہے جس میں یہ فرمایا کہ حرمت علیکم امہاتکم، تم پہ حرام کر دی گئی تمہاری مائیں. اور رشتوں کا تقدس ہم نے بتایا کہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے، رشتے اگر قائم ہو اور اس طریقے پہ قائم ہو جس طریقے پہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو معاشرے میں تقدس اور طہارت اور عفت یہ چیزیں باقی رہتی ہیں. اگر یہ قائم نہ رہے تو معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور غلیظ ہو جاتا ہے. آج جو غرب میں اور مغربی معاشرے میں جو گل اور غلاظت پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں انسانی رشتوں کے تقدس کو ختم کر دیا گیا. خود تورات و انجیل میں تورات و انجیل میں یہ تمام رشتے بیان ہوئے اور تحریف کرنے کے بعد بھی بائبل نے اس کی تصدیق کی کہ یہ رشتے ابدی حرام رشتے ہیں. اس کے باوجود غرب آج یہ کہتا ہے کہ چونکہ ہمیں آزادی چاہیے اور ہم مذہب کی جو قیود ہیں ان کو پسند نہیں کرتے, اس لیے وہ جس سے جی چاہتا ہے نکاح کر لیتے ہیں. اور اب تو جیسا کہ آپ سب واقف ہیں کہ وہ اس تکلف میں بھی نہیں پڑنا چاہتے کہ خواہ مخواہ چرچ جایا جائے اور پادری کو باقاعدہ اس کی فیس دی جائے اور رجسٹریشن رجسٹرار کو فیس دی جائے اور میئر کے پاس میونسپلٹی میں جا کے فیس ادا کی جائے اور پھر جناب لوگوں کو بلایا جائے اور اس پہ خرچہ وغیرہ ہو. تو وہ اس تکلف کو بھی اب پسند نہیں کرتے, اب وہ بغیر ان تمام تکلفات کے یوں ہی وقت گزارتے ہیں. اور جب دو چار ناجائز بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ خبر لگتی ہے کہ اس عورت سے نکاح کیا جس سے پہلے دو چار بچے ان کے ہو چکے ہیں. تو یہ وہ گند اور غلاظت ہے جس کی وجہ سے اس معاشرے پہ اللہ کا عذاب یوں برس رہا ہے کہ امن اور سکون نہیں. بہرحال یہ جب رشتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا, دیکھیے یہ اصول جان لیجئے کہ ہر وہ چیز جس کے لیے اللہ نے ایک قانون بنایا ہے فطرت کے مطابق, اس کے خلاف جب بھی انسان چلے گا تو بگاڑ پیدا ہوگا. فطرت کا ایک قاعدہ ہے, ایک اصول ہے, ایک دستور ہے, ایک آئین ہے, ایک قانون ہے, ایک طریقہ ہے. وہ اللہ نے بتا دیا, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا. اس فطرت کے قانون یا فطرت کے جو قوانین ہیں ان کے خلاف اگر مسلمان چلیں گے, مسلمان ملکوں میں اس کی خلاف ورزی ہوگی تو وہاں بھی بدامنی اور بے سکونی اور بدماشی اور خون ریزی اور فساد عام ہوگا جیسے ہمارے اسلامی ملکوں میں ہے. اور اگر کافر اس کے خلاف چلیں گے وہاں پر بھی فتنہ عام ہوگا. یہ اصول ہے, فطرت کے خلاف جب بھی انسان چلے گا اس کو تباہی کا منہ دیکھنا پڑے گا, دنیا میں بھی آخرت میں. اس لیے تمام رشتے بتا دیے کہ جب بھی کوئی انسان جہاں کہیں ہو, مسلمان ہو یا کافر, اس قانون کے خلاف ورزی کرے گا اس کی نسل خراب ہو جائے گی اور وہ انسانوں کے بجائے بھیڑیے اور وحشی درندے بن جائیں گے. اس لیے اصول بتا دیا, ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف. جاہلیت کے زمانے میں ناسمجھی میں جو کچھ ہوا وہ معاف, الا سوائے اس کے ما وہ قد سلف جو گزر چکا. انه كان فاحشا, اپنی ماں سے خواہ وہ سوتیلی ہی کیوں نہ ہو نکاح کرنا یہ فحاشی اور بے حیائی والا کام ہے. وہ مقتا اور نفرت والا کام, اللہ کو اس سے نفرت ہے. وساء سبیلا, اور یہ نہایت ہی برا طریقہ ہے. تین شدید الفاظ ہیں یہاں, ایک فاحشہ, ایک مقت اور ایک ساء سبیل. اللہ کو شدید نفرت ہے, جس کام سے اللہ کو شدید نفرت ہو, جو انسان وہ کام کرے گا اس انسان سے بھی اللہ کو شدید نفرت ہو. جو راستہ نہایت ہی برا ہے, اس راستے پہ جو انسان چلے گا اللہ کی نگاہ میں وہ نہایت ہی برا انسان ہوگا, کافر ہو یا مسلمان. جو کام بے حیائی والا ہے, جو انسان اس کام کو کرے گا اللہ کے نزدیک یہ انسان بے حیا ہے, اور بے حیا اللہ کو پسند نہیں ہے, خواہ کافر ہو یا مسلمان. جاہلیت کے زمانے میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ جیسا کہ ہم نے گزشتہ دروس میں بتایا کہ مرنے والے کی وراثت میں جو چیزیں رہ جاتی تھیں ان پہ بیٹے یا بھائی قبضہ کر لیتے. بعض خاندانوں میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جائیداد اور پیسے اور دنیا کی چیزوں کی لالچ میں آ کر ماں سے نکاح کر لیتے, کہ مال بھی قبضے میں رہے اور یہ ان کی اگر یہ ہاتھ سے جائے گی مال بھی اس کے ساتھ جائے. لیکن یہ عرب معاشرے میں عام نہیں تھا, اگر عام ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فحش اور مقت اور ساء سبیلا کا لفظ استعمال نہ کرتا. اس لیے یہ تو اس معاشرے کی بات ہو رہی ہے اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا ہے, تو گویا کہ ان میں بھی بہت سارے لوگ جاہلیت کے زمانے میں بھی ایسے تھے جو زنا کو زنا سمجھتے تھے, حرام کو حرام سمجھتے تھے, بے حیائی کو بے حیائی سمجھتے تھے, برائی کو برائی سمجھتے تھے. یہ نہیں کہ پورا معاشرہ ہی وہ تباہ ہو چکا تھا, ایسا ہرگز نہیں تھا. یہاں اس سے اس چیز معلوم ہوئی, جو حرام رشتے ہیں ان میں ایک حرمت وہ ہے جو نسب سے قائم ہوتی ہے, ایک حرمت وہ ہے جو رضاعت سے ثابت اور قائم ہوتی ہے, اور ایک حرمت وہ ہے جو نکاح کرنے کے بعد جو انسان رشتوں کے بندھن میں بنتا ہے اس سے قائم ہوتے ہیں. تو ایک ہے حرمت یہ مساہرت رشتوں والی اور رضاعت والی رضاعت کی ہے, اور یہ عام حرمت ہے جو نسبی ہے جیسا کہ انسان کی والدہ یا کسی کی بیٹی, یہ نسبی حرمت ہے, اور ساس وغیرہ یہ مساہرت والی حرمت ہے, اور رضاعت کا جو تعلق ہے کہ انسان جس عورت کا دودھ پیے یا کسی کے ساتھ دودھ پیے تو یہ رضاعی بہن بھائی ہوئے اور وہ رضاعی اس کی والدہ ہوئی. تو یہ تین تقسیمیں ہیں ان رشتوں کی جن رشتوں کو انسان یعنی مسلمان پر حرام قرار دیا گیا ہے. انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا, ایک حرمت یہ بیان کی. اب دوسری حرمت یہ بیان ہو رہی ہے کہ حرمت حرام کر دیا گیا, علیکم تم لوگوں پر, امہاتکم تمہاری ماؤں کو, اور جیسا کہ گزشتہ آیت میں لفظ آبا جمع تھا اسی طرح یہاں امہات کا لفظ جمع ہے, تو اس سے مراد والدہ بھی ہے اور اس سے مراد والدہ کے اوپر کا جو رشتہ ہوتا ہے یعنی دادی جو والد کی ماں ہے اور نانی جو والدہ کی ماں ہے, دادی اور نانی وہ بھی اس میں شامل ہو گئی. وبناتکم, حرمت جو دوسری ہے تیسری وہ بناتکم وہ بیٹی کی حرمت ہے کہ بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا یہ حرام ہے اور یہ جائز نہیں ہے. وَأَخَوَاتُكُمْ, اسی طرح ماؤں اور, 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 اور بیٹیوں کے بعد جو حرمت کا تیسرا رشتہ ہے وہ بہنوں کا ہے, تمہاری بہنیں, یہ بہنیں خواہ اخیاتی ہو یا حالاتی ہو یعنی یہ بہن حقیقی ہو تب بھی اس سے نکاح حرام, اور اگر ماں کی طرف سے بہن ہے سوتیری تب بھی اس سے حرام, اور باپ کی طرف سے ہے تب بھی اس سے نکاح حرام, تینوں رشتے اس میں شامل ہو گئے. وعماتكم, اور پھوپھیاں, باپ کی حقیقی بہن ہے یا باپ کی سوتیلی بہن ہے باپ کی طرف سے یا باپ کی سوتیلی بہن ماں کی طرف سے, تینوں قسم کی پھوپھیاں ان سے نکاح کرنا حرام ہے. وخالاتكم, اور پانچویں حرمت والے رشتے کا ذکر یہاں یہ ہوا کہ وخالاتكم اور خالائیں, خالائیں ان میں بھی تینوں قسم شامل ہیں, حقیقی خالہ ہو یا ماں کی سوتیلی بہن ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے ہو, تینوں اس میں شامل ہیں. وبنات الاخ, اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں, یہ بھائی حقیقی ہو یا باپ کی طرف سے بھائی ہو یا ماں کی طرف سے بھائی ہو, تینوں قسمیں اس میں شامل ہیں. بھتیجیاں سگے بھائی کی یا سوتیلے بھائی کی, ہر حالت میں یہ حرام ہے اور یہ رشتے ابدی ہیں, زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی, یعنی جیسے بہن ہے یا ماں ہے تو ماں کا شوہر یعنی اس کا باپ یا بہن کا شوہر اس کا بہنوئی یہ زندہ ہے تب بھی حرام, اور ان کے انتقال کے بعد بھی یہ حرمت ابدی ہے یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی حرمت ہے. وبنات الاخت, جیسے بھتیجیاں حرام ہیں اسی طریقے کی بھانجیاں بھی حرام ہیں, سگی بہن ہو یا سوتیلی بہن, تینوں قسم اس میں شامل ہیں. وامہاتکم اللاتی ارضعنکم, اور وہ تمہاری مائیں جن کا تم نے دودھ پیا ہے, جس عورت کا بھی انسان دودھ پی لے وہ اس کی ماں ہو جاتی ہے, اس کی رضائی ماں, تو اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہوا, اور اس کی بہن یہ اس کی رضائی خالہ ہوئی, اور اس کے شوہر کی بہن یہ اس کی رضائی پھوپھی ہوئی, اور اس کے تو یہ جو رشتے ہیں سب وہی رضائی رشتے بھی وہی ہیں جو نسبی رشتے ہیں, رضائی رشتے بھی وہی ہیں جو نسبی رشتے ہیں. وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم, نل جو حرمت والی بات ہے وہ ہے وہ اخواتکم من الرضاعۃ, تو تمہاری بہنیں جو رضاعی بہنیں ہیں, وہ لڑکی جس نے تمہارے ساتھ دودھ پیا ہو وہ تمہاری رضاعی بہن بن گئی, جس کا دودھ تم نے اور اس نے پیا وہ تم دونوں کی رضاعی ماں بن گئی, اس کا شوہر تمہارا رضاعی باپ بن گیا, اس عورت کی بہنیں تمہاری رضاعی خالائیں بن گئیں, اس عورت کا جیٹھ دیور یہ تمہارے چچا بن گئے رضاعی. اور یہ جو مدت رضاعت, اس سے پہلے سورہ بقرہ کی تفسیر میں ہم نے بتایا تھا کہ جمہور علماء کے نزدیک ائمہ اربعہ اور امام ابو یوسف اور محمد ان سب کے نزدیک 2 سال ہے یہ مدت دودھ پلانے کی, اور امام ابو حنیفہ کا ایک قول 2.5 سال کا ہے, لیکن جمہور کا قول 2 سال کا ہے. 2 سال میں جو انسان دودھ پینے کی عمر والا بچہ جو دودھ پیے یہ رضاعت ثابت ہو جاتی ہے, خواہ چند گھونٹ پیے یا پیٹ بھر کے پیے. انسان 2 سال کی عمر جب ہو یا 2 سال سے کم عمر, اس عمر میں انسان دودھ پیے تو رضاعت کا رشتہ ثابت ہوتا ہے, اور 2 سال کے بعد اگر کوئی بچہ دودھ پیے یا 2.5 سال کے بعد تو رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوتا. اسی طریقے پہ دودھ انسان کے پیٹ میں منہ کے ذریعے جائے تو رضاعت ثابت ہوتی ہے, انجیکشن وغیرہ یا کسی اور ذریعے سے 2 سال کے بچے یا 2 سال سے کم عمر کے بچے کے پیٹ میں اگر دودھ ڈالا جائے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی. اور یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من الولادۃ, جو چیز نسب والا رشتہ حرام کرتا ہے دودھ پینے سے بھی وہی چیز حرام ہو جاتی ہے. 10ویں چیز یہاں یہ بیان کی, وہ امہات نسائکم, تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس یہ حرام ہے, اور بیویوں کی نانیاں دادیاں وہ بھی اس میں شامل ہو گئیں. جس طرح ساس سے نکاح حرام ہے اسی طرح اس عورت کی ماں سے بھی نکاح حرام ہے جس سے انسان نے زنا کیا ہو یا کسی عورت کو شہوت سے چھوا ہو. اگر انسان کسی عورت کو شہوت سے چھو لے, اس کے بدن کو صرف چھو لے شہوت سے, یا اس کے ساتھ زنا کیا ہو, نکاح اور شادی نہ ہو, تب بھی اس عورت کی ماں اور اس کی جو بڑے رشتے ہیں نانی دادی یہ اس پہ حرام ہو جاتی ہے. اور اسی طرح جس عورت سے نکاح ہو چکا ہو, جس عورت سے نکاح ہو گیا, اس عورت کی ساس اور نانی اور دادی اس پہ حرام ہو گئی, خواہ نکاح کے بعد قربت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. نکاح کے بعد قربت کا ہونا یہ شرط اور ضروری نہیں ہے, صرف نکاح ہو جائے ملاپ نہ ہو تب بھی اس عورت کی جو والدہ ماں اور نانی دادی اس پہ حرام ہو جاتی ہے. یہ ہے وہ امہات نسائکم. 11ویں جو حرمت والی چیز اور رشتہ ہے وہ ہے وربائبکم, وہ لڑکیاں جن کی تم تربیت کرتے ہو, ربیبہ کی جمع ہے, ربیبہ وہ جو گھر میں پرورش پانے والی, اللہ کی حجورکم جو تمہاری گود یا تمہارے گھروں میں ہے, من نسائکم ان عورتوں تمہاری ان بیویوں سے ہوں, اللہ کی دخلتم بہن جن سے تم نے صحبت کی ہو. یعنی انسان کی بیوی جس سے اس نے صحبت کی ہو اس کی جو بیٹی ہے وہ بھی اس پر حرام ہوئی جو دوسرے شوہر سے ہے, کیونکہ حقیقی بیٹی ہے اس کا ذکر تو پہلے آ گیا. اسی طریقے پہ یہاں یہ فرمایا جیسا کہ آگے اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی دخلتم بہن, اس پہ تم داخل ہوئے ہو یعنی اس سے ملاپ ہوا ہو. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ, اگر تم ان پہ داخل نہیں ہوئے یعنی ملاپ نہیں ہوا, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, تو پھر اس صورت میں ان بیویوں کی بیٹیاں ان سے نکاح کرنا تم پر حرام نہیں ہے. یعنی اگر صحبت نہیں ہوئی شرط نکاح ہوا ہے تو پھر یہ رشتہ جائز ہے. یہاں علماء اور فقہا نے یہ چیز بھی بیان کی کہ نکاح کے بعد اگر صحیح ملاپ نہ ہوا ہو, مجرد اس عورت کو جس سے نکاح ہوا ہے اس کو شہوت سے چھو لینا یا شہوت سے اس کے جسم کے مخصوص حصے کو دیکھ لینا, یہ بھی صحبت میں شامل ہے. جو فرمایا کہ اللاتی دخلتم بهن, جن سے تمہارا ملاپ نہ ہوا ہو, اور پھر فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, اگر ملاپ نہیں ہوا تو پھر ان کی بیٹیوں سے, پرورش پانے والیوں سے تم نکاح کر سکتے ہو. لیکن اس کی تفصیل میں فقہا نے یہ لکھا, بشرطے کہ نکاح کے بعد اس عورت سے نہ رشتہ قائم ہوا ہو ملنے کا, اور نہ شہوت سے اس کی طرف اس نے دیکھا ہو, اور نہ بوسہ تلال وغیرہ ہوئے ہو. اگر جیسا کہ علماء اور فقہا نے بتایا کہ اگر شہوت سے مجرد دیکھ بھی لیا تو تب بھی وہ عملی طور پہ اس رشتے کا قیام سمجھ لیا جائے گا اور وہ رشتہ قائم ہو جائے گا, اور یہ حقیقی بیٹی کی طرح یا حقیقی بیٹیوں کی طرح ہو جائیں گی. یہ ہے وربائبکم, وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم, تمہارے بیٹوں کی بیویاں, حلیلہ یہ بہو کو بھی کہتے ہیں اور بیوی کو بھی کہتے ہیں, اور حلیلہ اس لیے کہتے ہیں کہ حلی چادر اور کپڑے کو کہتے ہیں, اور میاں بیوی چونکہ اس طریقے سے ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں کہ وہ چادر اور کپڑے کا پردہ بھی باقی نہیں رہتا, بے تکلفی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے, اس لیے بیوی کو حلیلہ کہا گیا, اور اس لیے بھی حلیلہ کہا گیا کہ یہ چونکہ اس مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے. حلال اور بیویاں ابنائکم تمہارے بیٹوں کی, الذین من اصلابکم تمہارے حقیقی بیٹے ہوں تمہاری نسل سے, یعنی بہو. اور یہ اصلاب کی قید اس لیے لگائی کہ جاہلیت میں منہ بولے بیٹے یا لے پالک بیٹے کی بیوی جو بہو سمجھی جاتی تھی وہ بھی حقیقی بہو کی طرح اس کا مقام ہوتا تھا. جیسا کہ زید بن, ان کا جو واقعہ سورہ احزاب میں ہے, سیدنا زید رضی اللہ عنہ, تو اس لیے یہاں اس کی وضاحت کی کہ تمہارا جو حقیقی بیٹا ہے تمہاری نسل یعنی تمہارے نطفے سے صلح سے ہے, اس کی جو بیوی ہے تمہاری بہو وہ تمہارے لیے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. اور تیرواں جو رشتہ ہے حرمت والا وہ یہ ہے, وہ انتجمعوا بین الاختین, دو بہنوں کو جمع کرنا یہ بھی حرام ہے. ایک مرد کے نکاح میں ایک وقت میں دو بہنیں جمع کرنا یہ حرام ہے, الا ما قد سلف, سوائے اس کے جو پہلے گزر, جو نادانی میں ناسمجھی میں اور ان آیات کے نزول سے پہلے ہوا وہ معاف ہے, لیکن آئندہ ایسا کرنا حرام ہے. تو ظاہر ہے وہ رشتے جو ان آیات اور ان احکامات کے نزول سے پہلے قائم ہوئے, ان آیات کے نزول کے بعد وہ ختم کر دیے گئے, اور صرف وہ رشتے قائم رکھے گئے جن کے قائم رکھنے کا جواز اسلام اور شریعت میں موجود ہے. دو بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے جیسا کہ یہاں بتایا, اور یہ بھی سمجھ لیں کہ خواہ یہ دونوں بہنیں حقیقی ہوں آپس میں یا سوتیلی ہوں, دونوں صورتوں میں حرام ہے. اسی طرح وہ چیز یہاں بیان نہیں کی لیکن حدیث میں متفق علیہ حدیث میں, لا يجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها, جیسے دو بہنوں کو ایک مرد کے نکاح میں رکھنا یہ حرام ہے, اسی طرح فرمایا کہ ایک شخص کے نکاح میں پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی یہ نہیں آ سکتی, یہ حرام ہے. ایک مرد ایک وقت میں پھوپھی اور اس کی بھانجی اور خالہ اور بھانجی اور پھوپھی اور بھتیجی ان کو جمع نہیں کر سکتا, یہ بھی حرام ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کی تشریح یہ حدیث میں متفق علیہ روایت میں موجود ہے, وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, یہاں یہ بتایا کہ یہ حرمت والے رشتے جو نسبی رشتے ہیں ان کے بارے میں جو معروف قاعدہ ہے ہر ایک کو اس کا پتہ ہے, اس سے لوگ احتیاط کرتے ہیں. اسی طرح جو رشتوں کی وجہ سے حرمت قائم ہو جاتی ہے اس کا بھی لوگوں کو علم ہے، لیکن عموماً جو کمزوری لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ دودھ والے رشتے سے متعلق ہے. عورتیں عموماً خیال نہیں کرتی اور بے خیالی میں بچوں کو، ہر ایک کے بچے کو، رشتہ دار وغیرہ کو دودھ پلا دیتی ہیں. اب بڑے ہونے کے بعد پھر مستقل دردسر اور مشکل مسئلہ بن جاتا ہے. بے خیالی میں اور بغیر علم کے کئی لوگوں کا مسئلہ ایسا، خود یہاں کئی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کہ وہ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، ابھی 30-40 سال گزر گئے، بچے ہوئے، ماشاءاللہ جوان ہوئے، بچوں کی شادیاں ہو گئی، اب جا کے معلوم ہوا کہ ان دونوں نے تو ایک عورت کا دودھ پیا تھا. تو اس طریقے پہ وہ ساری زندگی جو اکٹھی گزری ہوتی ہے فوراً ان میں علیحدگی کر دی جاتی ہے، اس لیے حرام ہے. اس لیے عورتوں کو خاص طور پہ اس بارے میں احتیاط برتنی چاہیے اور ہر بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہیے، اس لیے کہ کل کو یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو آپ اس رشتوں کا مسئلہ بنے گا، سوائے ان رشتوں کے جن کے بارے میں انسان کو یقین ہو کہ بڑے ہونے کے بعد ان کے آپس میں رشتے ہی صرف بھائی بہن کی رہے گی، باقی نکاح کا رشتہ نہیں رہے گا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم.
سورة النساء میں یہ وہ آیات ہیں جن آیات میں حرمت والے رشتوں کو بیان کیا جا رہا ہے. اس سے قبل والی آیات میں یہ چیز بیان کی گئی تھی، فلا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. اور پھر یہ بتایا گیا تھا کہ کون کون سی عورتیں تم پر حرام ہیں. یہ بتایا گیا تھا کہ حرمت علیکم امہاتکم و